والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على سيد الانبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد وال محمد
وال الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقيه الله في الارضين الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده ثبرت الارض والسماء وبه يملا الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت الماء وجورا وعجل لهم اللهم زهوره فانهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين.
صلوا اللهم صل على محمد وال محمد.
حضرات محترم، ہماری گفتگو ہو رہی ہے عروج و زوال امت پر، اور کل میں نے آپ کی خدمت میں ایک آیت پڑھی ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے، 122، جس میں خدا و عالم کا ارشاد ہے کہ وما کان المؤمنون لینفروا کافا، کہ مومنین کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں. فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، تو یہ لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ من کل فرقہ، ہر فرقے سے، یہ لفظ فرقہ قرآن میں یہاں پر آیا ہے، اس سے مراد وہ فرقہ نہیں ہے جس کو آج ہم فرقے کہہ رہے ہیں، شیعہ سنی یا جوبندی بریلوی اہل حدیث، نہیں. فرقہ سے مراد یہ ہے کہ ہر گروہ سے کچھ نفر نکلے. فلاونا نفرم من کل فرقہ من، ہر کچھ گروہ سے کچھ نفر، کچھ افراد نکلیں اور وہ ایک طائفہ بنائے. طائفہ یعنی ایک گروپ بنائے، اور اس کا کام یہ ہو کہ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور پھر جب سمجھ بوجھ حاصل کر کے واپس اپنی قوم کی طرف آئیں تو ان کو خدا کا خوف دلائیں. لعلہم یحذرون، شاید اس طرح وہ خوف خدا حاصل کر لیں. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ عام طور پہ ہم پڑھتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ علم حاصل کرنے کے بھی مختلف لیولز ہیں. ایک لیول وہ ہے جو ہر شخص پر واجب ہے، منیمم لیول. وہ کتنا ہے؟ وہ اتنا ہے کہ جس سے انسان کے عقائد درست ہوں، حلال و حرام کا علم ہو جائے، عبادات صحیح ہوں، اخلاق اچھے ہوں. ٹھیک ہے، یہ منیمم اتنا ضروری ہے جو ہر شخص کو حاصل کرنا چاہیے. اور اس کے اوپر پھر ایک اور لیول ہے کہ جو مہارت کا لیول ہے، ایکسپرٹیز کا لیول ہے. وہ ظاہر ہے ہر شخص حاصل نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ ہر شعبے میں مہارت نہیں حاصل کر سکتا، یہ بنیادی بات ہے. تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں یہ کرتے ہیں کہ ہر شعبے میں کچھ لوگ چلے جاتے ہیں اور وہ مہارت حاصل کرتے ہیں، اور باقی لوگ ان کے علم سے، ان کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو معاشرہ اسی طرح چل رہا ہے، ہر شعبے کے کچھ ایکسپرٹس ہیں، کچھ ماہر ہیں، باقی لوگ ان سے کنسلٹ کر رہے ہیں، ان کی کنسلٹنسی کر لے رہے ہیں. اسی طرح دینی علوم میں بھی ہے کہ کچھ لوگ مہارت کے اس لیول پہ آ جاتے ہیں، اور اس کو کہا گیا ہے لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے. اسی کو کہتے ہیں فقیہ، کوئی فقیہ ہو جاتا ہے دین میں سمجھ بوجھ. ویسے تو ہر انسان فقیہ ہے، فقیہ کا مطلب سمجھدار انسان، تو ہر انسان سمجھ کچھ نہ کچھ رکھتا ہے اپنے شعبے کی سمجھ. لیکن یہاں کہا گیا ہے یتفقہوا فی الدین، جو دین میں سمجھ رکھتا ہو. تو جو دین میں سمجھ رکھتا ہے، باقی لوگ اس سے دین کے معاملے میں کنسلٹ کرتے ہیں. جس طرح جو لاء کے سمجھ بوجھ رکھتا ہے، باقی لوگ اس سے لاء کے بارے میں کنسلٹ کرتے ہیں. جو میڈیکل سائنس کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، باقی لوگ اس سے میڈیکل سائنس کے معاملات میں کنسلٹ کرتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں اجتہاد و تقلید. اس فقیہ کو کہتے ہیں مجتہد، اور جو کنسلٹ کر رہا ہے اس کو کہتے ہیں مقلد. اور یہ بہت پریکٹیکل ہے, اور ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے تمام گروہوں میں, ہر فرقے میں ہیں, سوائے اس مخصوص گروہ کے جس کو غیر مخلد کہتے ہیں. ایک گروہ ہے غیر مخلد, اہل الحدیث جو کہلاتے ہیں, وہ غیر مخلد ہیں, وہ کہتے ہیں کسی کو تقلید نہیں کرنی چاہیے. ان کا خیال یہ کہ ہر شخص اس مہارت کے منزل پر فائز ہو جائے. وہ کہتے ہیں اسلام اتنے علم کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے, آپ کیوں کسی کی تقلید کرتے ہیں, آپ خود اس مہارت کو حاصل کر لیں. اور تقلید کی بہت مذمت کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں تقلید کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے مان لیں, اور ہے بھی یہی مطلب. پھر اس کو کہتے ہیں اندھی تقلید, تقلید ہوتی اندھی ہے. تقلید یہ لفظ برا سا لگتا ہے سننے میں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقلید ہوتی ہی اندھی ہے, اس لیے کہ علم کو کہا گیا آنکھیں, حلی استوی العمی والبصیر. تو جو صاحب علم ہے وہ آنکھوں والا ہے, اور جو جاہل ہے وہ نابینا ہے. تو تقلید تو وہی کرے گا نا جو جاہل ہے, جاہل کا عالم سے رجوع کرنا یہی تقلید. اب جو لفظ آپ کو اچھا لگے وہ استعمال کر لیں, آپ کو تقلید کا لفظ اچھا نہیں لگ رہا ہے, کوئی اور لفظ اچھا لگ رہا ہے. اچھا لفظ آج کل چل رہا ہے مارکیٹ کے اندر, کنسلٹنسی اچھا لفظ ہے نا, تو وہ کیا ہے, وہ تقلید ہی ہے, بس اس کا نام ہے کنسلٹنسی. کہیں سے لیگل کنسلٹنسی ہو رہی ہے, کہیں سے میڈیکل کنسلٹنسی ہو رہی ہے, کہیں سے کسی اور بزنس کی کنسلٹنسی ہو رہی ہے, کچھ کنسلٹنٹس بیٹھے ہوئے ہیں, بس وہ فیس لے کے کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں آپ کو, مجتہد فری میں کنسلٹنسی پرووائڈ کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. لیکن چونکہ وہ جو مہارت والا لیول ہے وہ ہر شخص تو نہیں حاصل کر سکتا, یہ بات تو واضح ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. اصل بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جو سننے میں اچھی لگتی ہیں لیکن وہ پریکٹیکل نہیں ہوتی. مثلا آپ کسی سے اگر یہ پوچھیں کہ کرائے کے مکان میں رہنا اچھی بات ہے یا اپنے مکان میں رہنا اچھی بات ہے, تو ہر شخص کہے گا اپنے مکان میں رہنا اچھی بات ہے. کوئی یہ کہے گا کہ کرائے کے مکان میں رہنا اچھی بات ہے, تو پھر اتنے سارے لوگ جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں کیوں رہ رہے ہیں, بے وقوف ہیں کیا وہ؟ نہیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو یہ بات سننے میں تو اچھی لگ رہی ہے اور اپنی جگہ ہے بھی صحیح کہ اپنے مکان میں رہنا بہتر ہے, کرائے کے مکان میں رہنا بہتر نہیں ہے, لیکن یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ پریکٹیکل نہیں ہے. یہ وجہ ہے کہ اتنے سارے لوگ کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں, کیونکہ سب لوگ اپنا مکان افورڈ کر نہیں سکتے. تو بہت ساری باتیں ہیں سننے میں اچھی لگتی ہیں کہ اچھا تحقیق بہتر ہے یا تقلید. اب کسی سمجھدار پڑھے لکھے آدمی سے پوچھے بھائی تحقیق بہتر ہے یا تقلید, تو کیا کہے گا؟ تحقیق بہتر ہے. ایسا کون ہوگا جو کہے گا نہیں تقلید بہتر ہے تحقیق کے مقابلے میں؟ تحقیق اور تقلید کا مقابلہ کریں گے, تحقیق بہتر ہے, تقلید تو بہتر نہیں ہے نا, کیونکہ تحقیق میں آپ دلیل خود تلاش کر رہے ہیں, آرگومنٹس خود تلاش کرتے ہیں, تقلید میں آپ کسی اور کے آرگومنٹس کو قبول کر لیتے ہیں, اتنی سی بات ہے. تو تحقیق بہتر ہے آف کورس تقلید کے مقابلے میں. تو بھی تقلید کیوں کریں؟ بھائی اس لیے کریں کہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے, سیدھی سی بات ہے. اور ہمارے بھی جو حدیثیں ہیں اس حوالے سے, اس میں حدیث میں آخر میں کہا گیا فل العوام ان یقلدوا واما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفاً علی ہوا و مطیع لامر المولا, کہ فقہا میں سے وہ لوگ جو اما من القاد میں الفقہ سائن لنفس سے اپنے نفس کو حرام سے بچانے والے, حافظ لدین دین کی حفاظت کرنے والے, مخالفاً علی ہوا خواہشات نفس کی مخالفت کرنے والے, اور مطیع لامر المولا اپنے آقا و مولا کی اطاعت کرنے والے. یہ چار خصوصیات فقیہ کے لیے بتائی گئی ہے. تو جو ایسا فقیہ ہو جس کے اندر یہ چار خصوصیت ہو, تو امام فرماتے ہیں فل العوام ان یقلدوا, عوام کو چاہیے اس کی تقلید کرے, عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کرے. اچھا تقلید پہ تقلید نہیں کرنی ہے مجھے, میں جو دوسری بات اصل میں کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ فقہی احکام میں تقلید کسی فقیہ کی, کسی مجتہد کی, یہ کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے بلکہ اسلام میں بہت شروع سے ہی یہ چیز رہی ہے, اور شیعت میں بھی یہ کوئی زمانہ غیبت میں شروع نہیں ہوئی ہے بلکہ زمانہ حضور امام میں بھی ائمہ طاہرین کے بہت سارے ایسے اصحاب تھے, شاگرد تھے, جو مختلف شہروں میں تھے, اور ائمہ طاہرین بعض اوقات بائی نیم ان کو ریکمینڈ کرتے تھے کہ مثلا تم جا کے فلاں سے احکام لے لیا کرو, محمد ابن مسلم سے کوفے میں جا کے احکام لے لیا کرو, یا قوم میں زکریہ ابن آدم ہے اس سے لے لیا کرو. بائی نیم حضور امام میں بھی ایسا ہوتا تھا, کیونکہ ہر شخص کے لیے امام کی خدمت میں حاضر ہونا ممکن نہیں تھا اس زمانے میں بھی. تو شیعوں میں بھی رہی ہے, اور یہ چیزیں اور دیگر جو مکاتب فکر کے مسلمان ہیں ان میں بھی ابتدا ہی میں خود صحابہ کرام میں بہت سارے ایسے گزرے ہیں جو فقہات کی منزل میں فائز تھے, سب نہیں تھے, جن کے فقہ آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے, مثلا عبداللہ ابن عباس کے فقہ, عبداللہ ابن عمر کے فقہ, ہے نا, یہ تو وہ لوگ تھے کہ جن کی فقہ باقاعدہ ان ایک اسکول آف تھاٹ کے طور پر آج بھی مسلمانوں میں رائج ہے, صحابہ میں, صحابہ کے بعد تابعین میں, تب ہے تابعین میں, اس کے بعد کے دور میں پھر یہ بڑے بڑے فقہ آ گئے, امام ابو حنیفہ آ گئے, امام شافعی آ گئے, امام ابن حنبل آ گئے, امام مالک آ گئے, یہ چار تو مشہور ہو گئے, ورنہ چار نہیں تھے, بیک وقت بہت سارے ہوا کرتے تھے, ان کے شاگرد ہوتے تھے جن سے لوگ رجوع کیا کرتے تھے, امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے سفیان ثوری, محمد حسن الشیبانی, ان کے اپنے زمانے میں لوگ ان سے رجوع کیا کرتے تھے, تو یہ چیز مسلمانوں میں بہت کامن تھی, ایسی کوئی یونیک چیز نہیں تھی کہ جو فقیہ ہوتا تھا لوگ اس سے جا کے احکام لے لیا کرتے تھے, یہی آج تک رائج, اور اس کا مطلب پیری مریدی نہیں تھا نہ آج ہے, اس کا مطلب کہ اگر آپ کسی فقی سے احکام لیں گے جا کے تو آپ اس کی مریدی اختیار کر لیں گے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, ہم اصل میں کسی فقی کے علم سے رجوع کرتے ہیں, اس کے علم سے کنسلٹنسی لیتے ہیں, جیسے ایک ڈاکٹر ہے, آپ ڈاکٹر کے علم سے, اس کے تجربے سے, اس کی مہارت سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اس کی شخصیت سے نہیں, تو ایک فقی کے علم سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, اصل میں علم سے رجوع کرتے ہیں, ہر شعبے میں ایسا ہی ہے, دینی معاملے میں بھی ایسا ہی ہے, تو دینی معاملے میں یہ جو تقلید کا نظام ہے اس میں چند ایسی چیزیں اصل میں جس میں تقلید ہوتی ہے, مثلا عقائد میں کوئی تقلید نہیں ہوتی, عقائد میں ضروری ہے ہر شخص جو ہے وہ اپنے دلیلوں کے مطابق ان کو سمجھے, دلیل سے عقیدہ ثابت ہونا چاہیے, تقلید سے نہیں کہ ویسے میرا عقیدہ اس لیے ہے کہ میرے والد کا عقیدہ یہ تھا اور ان کے والد کا یہ تھا, ان کے والد کا یہ تھا, ہم لوگ خاندانی مسلمان ہیں, یہ خاندانی شیعہ ہیں, تو یا یہ عقیدہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ مثلا بڑے بھائی نے کہا, مثلا امی نے کہا, یا مولانا صاحب نے کہا, یا وغیرہ وغیرہ, یہ قابل قبول نہیں ہے, بلکہ دلیل کے ساتھ عقیدے کو سمجھنا ضروری ہے. اچھا, احکام میں فقہ میں آئیے, تو فقہ میں بھی وہ چیزیں جو ڈسپیوٹیڈ نہیں ہیں اس میں کسی تقلید کی ضرورت نہیں ہے, مثال کے طور پر اگر ہم نماز فجر دو رکعت پڑھتے ہیں اور مغرب کی تین رکعت پڑھتے ہیں, باقی نمازیں چار چار رکعت پڑھتے ہیں, تو کیا تقلید کی وجہ سے پڑھتے ہیں؟ تقلید کی وجہ سے نہیں پڑھتے, نمازیں ہیں ہی اتنی تمام مسلمانوں میں, فجر کے دو, ظہر کے چار, مغرب کی تین, عشاء کی چار, تمام مسلمانوں میں اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں, جب کوئی اختلاف ہے ہی نہیں تو کسی اسپیسیفک آدمی سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, سمجھے نا, اصل میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک بہت لمیٹڈ چیز ہے جس میں تقلید ہوتی ہے, جب کوئی اختلاف نہیں ہے تو آپ کو کسی کو اسپیسیفکلی پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان کے کہنے سے تین رکعت مغرب کی پڑھ رہا ہوں, نو, ناٹ ایٹ آل, تمام مسلمانوں میں مغرب کی رکعت نماز تین رکعت ہے, ایون نماز کے رکعت کے تعداد کے علاوہ آپ ایک رکوع کرتے ہیں, دو سجدے کرتے ہیں, تقلید کی وجہ سے کرتے ہیں, نہیں تو ہے اسلام میں ہی, اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, تمام مسلمانوں میں ہر رکعت میں ایک رکوع اور دو سجدے, اس میں کسی تقلید کی ضرورت نہیں, تو جن چیزوں کے اندر کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, ان میں تقلید نہیں کر رہے ہیں, پھر تقلید کس میں کر رہے ہیں؟ تقلید تو اصل میں فقہی احکام میں کر رہے ہیں, اس کی احکام کی وہ تفصیلات جہاں کوئی ڈسپیوٹ ہے, مثال کے طور پر تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھ دیں, علم بھی پڑھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی مجتہد اگر کہتے نہیں تسبیحات اربع ہی پڑھنا ضروری ہے تو آپ پڑھیں تسبیحات اربع, ایک مرتبہ پڑھنا کافی ہے یا تین مرتبہ پڑھنا ضروری ہے؟ کسی مجتہد نے کہہ دیا کہ تین مرتبہ پڑھیں تو آپ کو تین مرتبہ پڑھنا چاہیے. اگر جس مجتہد کی آپ تقلید کر رہے ہیں اس نے کہا تین مرتبہ پڑھنا ضروری ہے, آپ تین مرتبہ پڑھیں گے. یہاں تقلید ہے, یعنی فقہی احکام کی بھی ڈیٹیل میں جا کر تقلید ہے. تو یہ جو کتابیں ہیں فقہی احکام کی, توضیح المسائل مثال کے طور پر, تو توضیح المسائل میں اگر فرض کریں کہ 5000 فتاوی ہیں تو یہ 5000 تقلیدی نہیں ہیں, 5000 تقلیدی نہیں ہیں. 5000 میں سے ایک ایسے آئیڈیا بتا رہا ہوں رف میں, 1000 تقلیدی ہوں گے, 5000 میں سے 1000 تقلیدی ہوں گے, باقی 4000 کامن ہیں. وہ لکھ اس لیے دیا گیا ہے کہ ہم بہت ساری کتابیں پڑھنے کے بجائے ایک کتاب لے لیتے ہیں, اس میں سارے احکام آ جائیں. احکام بھی تو سیکھنا ضروری ہے نا, جو احکام کامن ہیں ان کو بھی تو سیکھنا ضروری ہے. نماز صحیح ہونے کے لیے نماز کے احکام سیکھنا ضروری ہے, نماز کے لیے وضو ضروری ہے تو وضو کے احکام سیکھنا ضروری ہے, نماز کے لیے طہارت ضروری ہے تو طہارت کے احکام سیکھنا ضروری ہے. تو وہ ہم کہاں سیکھیں گے؟ اس لیے ایک پیکج بنا کر توضیح المسائل کی صورت میں دے دیا گیا ہے, اس سے آپ وہ ساری چیزیں سیکھ لیں. لیکن ایک توضیح المسائل کے اندر اگر 5000 مسائل ہیں تو کیا 5000 مسائل تقلیدی ہیں؟ تقلیدی نہیں ہیں سب, اس کا ایک حصہ تقلیدی ہے. یہ ان کو پتا چلے گا جو کبھی توضیح المسائل کو کمپیریٹو اسٹڈی کریں گے یا ایسے توضیح المسائل دیکھیں گے. آج کل وہ دستیاب ہے, اردو میں نہیں ہے, فارسی میں بھی ہے, کہ جہاں 10 مجتہدین کے فتاوا کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور فوٹ نوٹ میں ان کے ڈفرینسز بتا دیے گئے. تو جن مسائل کے اندر فوٹ نوٹ ہے اصل میں وہ تقلیدی ہیں, اور جن مسائل میں فوٹ نوٹ نہیں ہے اس پر کنسنسس ہے, جس پر کنسنسس ہے اس میں تقلید کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی, ٹھیک ہے. تھوڑی سی مشکل بات تو نہیں ہے نا. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو تقلید ہے یہ دین کے اندر ایک سیکشن میں ایک حصے میں ہے, اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ فلل عوام ان یقلدوا, عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کریں. عام لوگ, عوام یعنی عام لوگ, عوام. اب اگر کسی کو تقلید پسند نہیں ہے تو وہ عوام سے اپنے آپ کو نکال کے خواص میں لے آئے, خواص میں آ جائے, وہ خود فقیہ بن جائے تو تقلید ختم ہو جائے گی اس کے اوپر سے. تو عوام کے لیے یہ ہے, عام لوگوں کے لیے کہ آپ جو ہے وہ کسی فقیہ سے رجوع کریں. اچھا, تو چند مسائل کے اندر تقلید. اب وہ بحث الگ ہے کہ اس کے فور اور اگینسٹ کیا کیا آرگومنٹس ہیں, ہمارا موضوع اصل میں یہ ہے نہیں. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ والی جو تقلید ہے یہ عالم اسلام میں ایسی راسخ ہوتی چلی گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کہ مسلمانوں کا ذہن, مسلمانوں کی جو فکر ہے وہ تقلیدی بن گئی. مسلمانوں کے فکر جو ہے وہ تقلیدی بن گئی, اور اس میں مختلف زمانوں کے حکمرانوں کا بھی ایک رول ہے. دیکھیں, ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ بڑے بڑے فقہا کا دور آیا, امام ابو حنیفہ تھے, امام مالک تھے, امام شافعی تھے. جس وقت کے امام ابو حنیفہ موجود تھے, زندہ تھے, حیات تھے, اس وقت فقہ حنفی کے نام سے کوئی چیز تھی؟ کیا کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلواتا تھا کہ میں حنفی ہوں؟ نہیں کہلواتا. جس وقت امام مالک موجود تھے, امام ابو حنیفہ کوفے میں تھے, امام مالک مدینے میں تھے, سائملٹینیسلی آلموسٹ آگے پیچھے, لیکن ایک ہی زمانے میں دونوں بھی تھے. تو مدینے کے بہت سارے فقہا تھے, مدینے میں تو صحابہ کرام کا شہر رہا ہے. سن 100 ہجری تک تو صحابی, آخری صحابی 100 ہجری میں اس دنیا سے گزرے. تو ان کے شاگرد, تابعین, ان سے قصب فیض کرنے والے لوگ مدینے میں تھے. تو امام مالک جو ہے وہ مدینے میں تھے, تو کیا مدینے کے سب لوگ مالکی کہلایا کرتے تھے؟ کوئی بھی مالکی نہیں کہلاتا تھا. یعنی ان کے اپنے زمانے میں وہ ایک فقیر ضرور تھے، لوگ ان سے جا کے کنسلٹ ضرور کرتے تھے، لیکن ان کے نام سے کوئی فرقہ کوئی مسلک وجود میں نہیں آیا تھا، کوئی فرقہ کوئی مسلک وجود میں نہیں آیا. اور جو ان کے شاگرد تھے وہ بھی اپنے اساتذہ سے جہاں مناسب سمجھتے تھے اختلاف بھی کرتے تھے. شاگرد اس کو بھی برا نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک ایسا ماحول، اچھا ماحول مسلمانوں کے درمیان تھا کہ مختلف فقہا بیک وقت اپنے علم سے معاشرے کو فائدہ پہنچا رہے تھے، اور ان کے درمیان علمی اختلافات بھی موجود تھے، لیکن اس کو ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کے طور پر لیا جاتا تھا. امام ابو حنیفہ کوفے میں تھے، تو کوفے کے جو دیگر فقہا تھے ان پر امام ابو حنیفہ کا بھی اثر تھا. تو یہ کوفے کے جو فقہا تھے یہ کہلاتے تھے اہل الرائے، اور جو مدینہ کے فقہا تھے وہ کہلاتے تھے اہل الحدیث. یہ والے اہل حدیث نہیں جو آج کل ہیں، وہ اس وقت تھے. اور ان کے درمیان بہت سے مسائل میں اختلاف بھی تھا، لیکن نہ یہ اس کو کافر کہتے تھے نہ اس کو کافر کہتے تھے، نہ یہ ان کو مشرک کہتے تھے نہ ان کو مشرک کہتے تھے. اس طرح ایک رواداری کا ماحول تھا. امام شافعی جو تھے امام مالک کے شاگرد تھے. امام شافعی نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا الاختلاف مع مالک. امام مالک سے ان کے اختلافات. اب کوئی برا مان جائے استاد سے کے بارے میں ایسی کتاب لکھ دی، کس نے برا نہیں مانا؟ فقہی مسائل میں شاگرد کا استاد سے اختلاف ہوتا ہے، اٹس کامن، ہمارے یہاں تو آج تک جاری ہے الحمدللہ. ہمارے حوزہ علمیہ میں شاگرد جو ہیں وہ استاد سے اختلاف بھی کرتے، اس کو کوئی برا نہیں سمجھا جاتا. اس زمانے میں برا نہیں سمجھا گیا کہ انہوں نے ایسی کتاب کیوں لکھ دی، اپنے استاد سے اختلافات کو کتاب کی شکل میں چھاپ دیا. تو اس طرح کا ایک ماحول تھا. اچھا پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جو حکمران تھے وہ اصل میں فاسق فاجر اس طرح کے تھے کہ لوگوں نے یہ طے کیا، عام لوگوں نے، شیعہ تو بہت پہلے سے کر چکے تھے لیکن عام مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے، لوگوں نے یہ طے کیا کہ دین ان حکمرانوں سے نہیں لینا ہے، دین ان حکمرانوں سے نہیں لینا ہے. واقعہ کربلا سے پہلے تک جو حکمران آتے رہے، آپ دیکھیں کہ عام مسلمان دین انہیں سے لیتے تھے، آج تک انہیں کی چیزیں کوٹ کی جاتی. گوکہ دیگر صحابہ کرام بڑے بڑے موجود تھے لیکن وہ بھی انہی کے زیر اثر تھے، تو لوگ دین بھی ان سے لیتے تھے اور حکومت پر تو تھے ہی وہ ظاہر ہے برا زمان. لیکن بعد میں یہ واضح ہو گیا کہ یہ حکمران جو ہیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم دین ان سے لیں. جمعے کی نماز پڑھانا تو اب چونکہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں لہٰذا مجبوری ہے انہی کے پیچھے پڑھنی، تو جمعے کی نماز تو وہی پڑھاتے تھے. کیپٹل میں جو حاکم ہوتا تھا وہ پڑھایا کرتا تھا، پروونسز کے اندر اس کے بنائے ہوئے گورنرز وہ پڑھایا کرتے تھے، وہ نہیں ہوتا تھا قاضی پڑھا دیا کرتا تھا. تو جمعے کی نماز اسی طرح چلتی تھی. لیکن احکام دین شریعت کے احکام کے لیے لوگ ان فقہا سے رجوع کرتے تھے. رفتہ رفتہ ان کے اثرات بڑھتے گئے، طاقتور ہوتے گئے. حکمرانوں کو یہ خوف ہوا کہ یہ اتنے طاقتور ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف کوئی بات ہو. جو ایک دن میں بیان کر رہا تھا کل یا پرسوں کہ حکمران جو علم دوستی کا مظاہرہ کرتے تھے وہ اس وقت تک کرتے تھے جبکہ وہ عالم حکمران سے اتفاق رکھتا تھا، اور اگر اس نے ذرا سے اختلاف کیا تو پھر اس کی گدی سے زبان کھینچ دی جاتی تھی. ایسے ایک نہیں بہت سارے واقعات ہیں. اب یہ جو فقہا تھے یہ طاقتور ہوتے جا رہے تھے. ایک زمانہ ایسا بھی آیا کہ ان کو قید بند میں رہنے پڑا، امام ابو حنیفہ کو قید میں رہنے پڑا، امام احمد ابن حنبل کو کوڑے لگوائے گئے، اور اس طرح کے واقعات بہت سارے ہیں. اچھا ان کا زمانہ چلا گیا، ان کے شاگردوں کا زمانہ آ گیا، اس کے بعد اور زمانے آ گئے، اور مسلمانوں میں یہی ٹرینڈ رہا کہ بڑے بڑے علماء فقہا گزرے اور لوگ ان سے جا کے احکام دین لیا کرتے تھے. آگے چل کے حکمرانوں کو یہ خوف ہوا کہ یہ تو پورا انسٹیٹیوشن بن گیا، ایسا نہ ہو یہ ہمارے لیے کس وقت تھریٹ بن جائے. تو انہوں نے کہا کہ اس کو اب روکنا چاہیے. کیسے روکیں؟ روکنے کے لیے ان کے پاس بہانہ یہ تھا کہ بھائی یہ جو ایکٹیویٹی ہے نا آپ کی، یہ فقہی استدلال اور اجتہاد، یہ اس کے اندر اختلافات بہت ہیں، ڈسپیوٹ بہت ہیں، بس یہ ختم کرو. اور جو چار بڑے بڑے فقہا شروع میں گزرے ہیں انہیں کے نظریات پہ اکتفا کرو، اور کوئی چوتھا نظریہ پیش نہ کرے. پھر کیا کریں؟ اجتہاد. اجتہاد یہی ہے کہ آپ ان کے جو نظریات ہیں، جو ان کے دلائل ہیں، انہی میں رہ کے اجتہاد کریں، اس سے باہر جا کے نہ سوچیں. جو کچھ آپ کو سوچتے ہیں، آپ کیا ان سے بھی بڑے ہیں؟ وہ تو امام اعظم ہیں، آپ ان سے بڑے تو نہیں ہو سکتے. امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لقب دے دیا گیا. امام ابو حنیفہ کے اپنے زمانے میں کسی نے ان سے نہیں کہا آپ امام اعظم ہیں. ان کے اپنے زمانے میں یہ کہنے والا کوئی نہیں تھا کہ آپ امام اعظم ہیں، لیکن بعد میں لوگوں نے کہا کہ وہ تو امام اعظم ہیں، ان سے بھی زیادہ آپ کی سوچ ہے. اس طرح اجتہاد پر پابندی لگا دی گئی، اور وہ تقلید جو شریعت کے اندر تھی اور آج بھی ہے، اور جس کے حوالے سے قرآن کی آیت بھی ہے اور احادیث بھی ہیں، اور وہ تقلید بہت سیکنڈری ایشوز کے اندر ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی مثال دی. ہوا یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایک جمود فکری طاری ہو گیا اور تقلید کا مزاج پیدا ہو گیا، اور وہ جو ایک سوچ تھی، سوچ کی ایک اوریجنلٹی تھی، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی. پھر لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں سوچنا تو ہے، لیکن ہمیں اس ڈائمنشن کے اندر رہ کے سوچنا ہے، اس سے باہر جا کے نہیں سوچ سکتے. سوچیں جو ہیں وہ مقید ہو گئی، اور فکری اور نظریاتی اعتبار سے جتنے بھی لوگ آئے وہ سب اسی تقلیدی فکر کے ساتھ کام کرتے رہے. آج تک آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو اسی جو تقلیدی فکر ہے اس سے نجات نہیں مل سکی. اس تقلید کی بات نہیں کر رہا، دوبارہ میں عرض کروں، وہ تقلید جو ضروری ہے، لازمی ہے عام لوگوں کے لیے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ مسلمان میں کوئی نابغہ روزگار ہستیاں پیدا ہونا بند ہو جائیں، مسلمانوں میں کوئی بڑی سوچ رکھنے والا، ایسے یونیک آئیڈیاز لانے والا شخص پیدا نہ ہو. یہ جو مسلمانوں کی حکومتیں 1000 سال تک چلتی رہیں، تو کیا یہ صرف حکمرانوں کا ٹیلنٹ تھا کہ 1000 سال چلتے رہے؟ وہ اس 1000 سال کے اندر پتہ نہیں کتنے چیلنجز آئے اسلامی ریاستوں کو، مسلمان معاشرے کے سامنے، اور ابتدا میں تو چیلنج ہی چیلنج تھے. جب اسلام عرب سے نکلا اور پھر غیر عرب ریجن کے اندر پہنچا، ایران کی طرف گیا، افریقہ کی طرف گیا، یورپ کی طرف گیا، سینٹرل ایشیا کی طرف گیا، ساؤتھ ایشیا کی طرف آیا، نئے چیلنجز آئے، نئی ثقافتیں، نئی زبانیں، نئے مذاہب سے ان کا رابطہ بڑھا. یہ جو چیلنجز کسی قوم کے سامنے آتے ہیں، ان کو کیا صرف حکمران ریسپانس کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، ان کو اہل علم ریسپانس کرتے ہیں. اگر وہ دانشور نہ ہو، اگر وہ علماء نہ ہو، اگر وہ اسکالرز نہ ہو، تو چیلنجز تو آئیں گے لیکن ان کو ریسپانس کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. تو وہ بڑے بڑے لوگ جن لوگوں نے ان چیلنجز کو ریسپانس دیا، اور یہ وہ کام ہے، چونکہ اسلام اور مسلمانوں کے وسیع تر مفاد میں یہ کام تھا، لہذا اپنے تمام تر ریزرویشن کے باوجود ائمہ طاہرین نے بھی اس پہ کنٹریبیوٹ کیا. دیکھیں، جب کبھی اس طرح کا چیلنج آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کون کیا ہے. ہمیں اسلام کا دفاع کرنا ہوتا ہے، ہمیں مسلمانوں کا دفاع کرنا ہوتا ہے. عبد الملک ابن مروان بہت ہی ظالم، جاویر، فاسق، فاجر تھا، جس نے خانہ کعبہ پہ حملہ کروایا حجاج ابن یوسف کے ذریعے. لیکن عبد الملک ابن مروان کے دور میں جب ایک چیلنج سامنے آیا اور یہ دیکھا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے, کہ رومن امپائر کی جو کرنسی ہے وہ مسلمانوں کی اکانومی کو ڈومینیٹ کر رہی ہے اور وہ مسلمانوں کو مسلسل تھریٹ کرتا ہے, بلیک میل کرتے ہیں یہ رومن. تو امام نے عبد الملک ابن مروان کو مشورہ دیا کہ اس کے امبیسڈر کو روکو, گرفتار کر لو عارضی طور پر, اور کانوں کان خبر نہیں ہونے دو, اور راتوں رات اپنی کرنسی بنا ڈھال دو تاکہ وہاں اطلاع نہ پہنچے, اور جب تمہاری کرنسی بن جائے مارکیٹ میں اس کو لانچ کرو, پھر چھوڑ دو اس کو, کہا ٹھیک ہے ادھر جا کے بتا دو. اور اس نے ایسا ہی کیا کہ اپنی کرنسی چھاپ بنائی ڈھالی, اس کو ڈھالتے تھے نا اس زمانے میں, اب تو چھاپتے ہیں, تو اپنی کرنسی ڈھالی اور اس کو لانچ کیا, اور اس کے بعد اس نے کہا اب جائیے آپ جا کے رپورٹ کر دیجیے اپنے رومن امپائر کو. تو وہ حیران رہ گیا کہ مسلمانوں نے کیسے کوئک رسپانس دیا. تو یہ کوئک رسپانس عبد الملک ابن مروان کے دماغ میں نہیں آیا تھا, یہ عبد الملک ابن مروان کے دماغ میں نہیں آیا یہ آئیڈیا. تو عبد الملک ابن مروان جتنا بھی فاسق و فاجر تھا وہ اپنی جگہ, لیکن امت مسلمہ کا مفاد اس وقت اس چیز میں تھا کہ وہ رومن امپائر کے زیر اثر نہ آئے. تو امت کے وسیع تر مفاد میں ائمہ طاہرین نے بھی ساتھ دیا, یہ ایک موقع نہیں ہے, بہت سارے مواقع ہیں. تو ان چیزوں کے ذریعے مسلمان جو ہیں وہ آگے بڑھتے رہے, صرف حکمرانوں کا کارنامہ نہیں ہے اس میں. تو ایسے خیالات, ایسے آئیڈیاز رکھنے والے علماء دانشور اس دور میں تھے نا موجود, جن کی وجہ سے یہ نظام چلتا رہا, جن کی وجہ سے مسلمان سیاہ و سفید کے مالک رہے. لیکن پھر کیا ہوا, وہ تقلیدی سوچ آ گئی. وہ تقلیدی سوچ ایسی آئی کہ آج تک ہماری حالت یہ ہے کہ ہر چیز کو کاپی کر لیں ہم. ہمارے حکمران دورے پہ جاتے ہیں باہر کے ملکوں میں, کسی ایئرپورٹ پہ اترے بہت اچھا لگ رہا ہے ایئرپورٹ, ایسے ہی ایک ایئرپورٹ پاکستان میں بنانا چاہیے بھائی, اپنا ایئرپورٹ ڈیزائن کریں. کوئی ایسی چیز ہے, مثال دے رہا ہوں, مجھے یاد ہے کسی ایئرپورٹ کے بارے میں آیا تھا کہ فلاں شہر میں بہت اچھا لگا ان کو ایئرپورٹ, انہوں نے آگے کہا یہیں ایسا ایئرپورٹ ایک ہمارے یہاں بھی ہونا چاہیے. کہیں ایسی سڑک دیکھ لی پتہ نہیں ایسے گزر رہی ہے, انہوں نے کہا ایسے ہمارے یہاں پل ہونا چاہیے, ایسی سڑک ہونی چاہیے. چلے وہ تو حکمران ہے نا, یا علمی حلقے کا حال یہی ہے, علمی حلقے کا حال یہ ہے کہ کوئی ایسی سوچ نابغہ روزگار وہ آپ کو مسلمانوں میں ریئر نظر آئے گی, مسلمانوں کے اندر ریئر نظر آئے گی. ایک بہت بڑے اسکالر مصر کے گزرے ہیں استاد امین مصری, وہ کہتے ہیں کہ 500 سالوں میں گزشتہ 500 ایئرز, یہ جملہ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا تھا, یہ ان کا جملہ ہے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں گزشتہ 500 سالوں میں مسلمانوں نے جو کچھ کام کیا ہے, علمی کام, جو کچھ لکھا ہے, اس پورے سرمایہ کو اٹھا کے اگر سمندر میں ڈال دیں آپ تو اسلام اور مسلمانوں کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا, یعنی زیادہ تر کچرا ہے. 500 سال زیادہ تر کچرا ہے. تو جو کچھ آپ نے کام کیا اس کا سٹینڈرڈ یہ ہے آپ کے اپنے اسکالر کی نظر میں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ اوریجنلٹی آف تھاٹ نظر ہی نہیں آ رہی ہے, وہ اشتہادی فکر نظر ہی نہیں آ رہی ہے, وہ عبقری خیالات نظر ہی نہیں آ رہے. کہاں چلے گئے وہ لوگ؟ کیا زمین بانجھ ہو چکی ہے؟ نہیں, اصل میں امت مسلمہ میں وہ سوچ آ گئی, وہ تقلیدی سوچ جو اس کو باہر نکلنے نہیں دے رہی ہے. اور اگر دو چار نابغہ ہستی روزگار پیدا ہو جائیں تو حکمران نہیں چھوڑتے. کوئی ایسی شخصیت آ جائے, استاد شہید مرتضیٰ مطہری قتل کر دیا گیا, گولی مار دی گئی, استاد مطہری اگر انقلاب کے شروع کے دنوں میں ان کا شہید کر دیا گیا, اگر استاد مطہری اس کے 20 سال اور زندہ رہتے, بے وزار ایج تو نہیں تھی ان کی, تو پتہ نہیں اور کیا کیا لکھتے. وہ تو انہوں نے اس زمانے میں لکھا, انقلاب بھی نہیں آیا تھا جب حالات ایسے تھے نامساعد, اس زمانے میں انہوں نے یہ سب کچھ لکھا بیان کیا. عراق میں دیکھیں شہید باقر الصدر, شہید باقر الصدر بھی معمولی آدمی تھے, لیکن آپ دیکھیں کہ صدام نے ان کو شہید کر دیا. شہید باقر الصدر کی شہادت ایک پوری دنیا, ایک پورا عالم کی شہادت, موت العالم موت العالم, ایسے علماء کے لیے کہتے ہیں. ایسے نہیں محلے کے مولانا مر گئے موت العالم موت العالم لکھ دیا. جس سے عالم کو فائدہ ہے اس کے مرنے سے عالم کو نقصان ہے نا, جس سے عالم کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, چاہے وہ عالم ہو لیکن اس سے فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے معاشرے کو. اگر ایک لائٹ ہے وہ فیوز ہے ٹیوب لائٹ, فرض کریں ایک دن دیکھا آپ نے ٹوٹ کے گر گیا نیچے, افسوس ہوگا آپ کو گر گیا, کوئی نقصان ہے؟ کوئی خاص نقصان نہیں, کچرا ہو گیا صاف کر دیں, کیونکہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں تھا, لائٹ جلتی نہیں تھی. وہ کسی نے کہا کہ بعض لوگوں کے مرنے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے, ہر انسان کے مرنے سے خلا پیدا ہوتا ہے نا, بعض لوگوں کے مرنے سے جو خلا پیدا ہوتا ہے اس کو وہ خود ہی پر کر دیتے ہیں, کھڈا کھود کر وہ ڈال دیتے ہیں, قبر بنا دیتے ہیں اس کی, اور کوئی خاص فرق نہیں پڑتا معاشرے کو. تو ہاں, جس سے عالم کو فائدہ ہے اس کے مرنے سے عالم کو نقصان ہے, ٹھیک ہے. تو شہید باقر الصدر ایسے ناپ گئے روزگار, ایسے شخصیت. اچھا, ہم تو شیعوں کی بات کر رہے ہیں اس لیے ہمیں تو شیعوں کا بھی تذکرہ کر رہے ہیں ظاہر, ورنہ ایسا نہیں ہے کہ عالم اسلام بانجھ ہو گیا ہے. دیگر مکاتب فکر میں بھی ایسی شخصیات گزری ہیں, شاید موجود بھی ہوں. امام غزالی بہت بڑی شخصیت تھے اپنے مکتب فکر کے, دوسرا غزالی پیدا نہیں ہو رہا ہے کوئی. اور اگر دو چار اس طرح کہیں پیدا ہو بھی جاتے ہیں 100 سال میں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک پھول کے کھلنے سے تو باہر نہیں آ جاتی ہے. اگر ایک پھول کھل جائے باغ میں, دو پھول کھل جائیں, پانچ پھول کھل جائیں تو باہر نہیں ہے. باہر تو وہ ہے ہر جگہ پھول ہی پھول ہو, پھر باہر. اچھا, یہ چونکہ بحث علوم اسلامی پر آ گئی ہے اس لیے یہ ساری بحثیں اتفاق سے اسی کی ہو گئی, مثالیں بھی اسی کی ہو گئی. دیگر شعبوں کا بھی یہی حال ہے. ادھر چونکہ میں نے اپنے سبجیکٹ کی بات کر دی, دیگر شعبوں میں یہی حال ہے. وہ کہتے ہیں مدت سے کوئی دیدور پیدا نہیں ہوتا, جو ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک ہمارے یہاں پیدا بھی ہوئے نوبل لیوریٹ, تو پتہ چلا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. وہ تو پیدا تو مسلمان گھرانے میں ہوئے تھے لیکن 1971 میں ان کا اسلام ختم ہو گیا. تو جو ہوتا ہے مسلمانوں کے گھر پیدا نہیں ہوتا. تو یہ صورتحال آپ کو نظر آئے گی کہ عالم اسلام میں وہ جو اوریجنلٹی آف تھاٹ ہے وہ ختم ہو. ڈاکٹر کلیم صدیقی مرحوم ایک اچھے دانشور آدمی تھے, برٹش پارلیمنٹ کے نام سے ایک انسٹیٹیوشن انہوں نے بنایا تھا, ان کے ڈسپلز دنیا بھر میں ہیں, ایک رسالہ بھی نکلتا ہے ان کی طرف سے. اب وہ دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کے شاگرد ان کے دوست باز ہیں. تو وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو, پولیٹیکل ریولوشن سے پہلے انٹلیکچوئل ریولوشن ضروری ہے. اگر آپ انٹلیکچوئل ریولوشن نہیں لا سکے معاشرے کے اندر تو پولیٹیکل ریولوشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, سسٹین نہیں کر سکتے آپ. یہ دیکھیں آج پوری الگ عرب اسپرنگ کی ہسٹری کیا ہوئی, کیا انجام ہوا اس کا, کہیں بھی سسٹین نہیں کر سکے. تو صرف ٹاپل کرنے کا نام انقلاب نہیں کہ آپ نے حکومت ختم کر کے دوسری بنا دی. تو وہ انٹلیکچوئل ایکٹیویزم ان اسلام جو ہے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. آج کی بحث کو لیتے ہیں پر, کیونکہ یہ بہت طویل مرثیہ ہے, بہت بند ہیں اس کے. خلاصہ اس کا یہی ہے کہ عالم اسلام کی جو موجودہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں, یہ جو تنزلی ہے دراصل علمی تنزلی ہے. بنیادی کام اصل میں یہاں ہے, بنیادی کام یہاں ہے. جب ہم غلامی میں تھے, برے صغیر کے لوگ, جب ہمارے علامہ اقبال پیدا ہوئے, اب جب ہم آزاد ہو گئے, اب ہم اقبال ڈھونڈ رہے ہیں تو نظر نہیں آ رہا. تو غلامی میں ایک علامہ اقبال تو پیدا کیا ہم نے, لیکن آزادی کے بعد علامہ اقبال نہیں پیدا کر سکے. شاعر تو بہت ہو گئے, شاعر کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہ اس فکر کی بات ہو رہی ہے جو علامہ اقبال کی فکر ہے. تو یہ ہمارا حال ہے. بس روک دیتے ہیں آج کی بحث کو, کیونکہ آج کی تاریخ بھی منسوب ہے ایک شہزادے سے. تو آج کی تاریخ خرچ کیا میں نے ایک منصوبے ایک شہزادے سے, اور وہ شہزادہ جو ہے وہ کوئی عام نہیں ہے, وہ حسین ابن علی کا اپنا فرزند ہے, جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ایک زیارت میں چھٹے امام کہتے ہیں السلام علیکم یا ابن الحسن والحسین, سلام ہو آپ پر اے حسن و حسین کے فرزند. علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ حسن و حسین کے فرزند کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ جوان ہیں جناب علی اکبر کہ جن کی تربیت میں امام حسن نے بھی حصہ لیا, امام حسین نے بھی حصہ لیا. تو جن کی تربیت امام حسن نے بھی کی ہو, امام حسین نے بھی کی ہو, جناب عباس نے بھی کی ہو, جناب زینب نے بھی کی ہو, وہ جوان کیسا ہوگا, اس کی فکر کیسی ہوگی. ایسی جوان چاہتا ہے اسلام کہ جب سید شہدا کا کاروان کوہے کے نزدیک تھا, ایک مقام پر ان کی آنکھ لگ گئی, تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے, تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہوئے بیدار ہوئے. قریبی علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے, فرمایا بابا جان آپ نے اپنی زبان مبارک سے یہ کلمہ استرجاع کیوں جاری فرمایا, یہ تو مصیبت کے وقت پڑھتے ہیں. کہاں بیٹا جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں دیکھا جیسے کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کاروان بڑھ رہا ہے یہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. حسین فرما رہے ہیں, امام حسین کا خواب ہے, عام آدمی کا خواب نہیں ہے. اور علی اکبر سامنے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ یہ کاروان جو بڑھ رہا ہے یہ اپنی موت کی طرف بڑھ رہا ہے. جناب علی اکبر کہتے ہیں, اس سے آپ کو ان کے فکر کا اندازہ ہوگا, جناب علی اکبر کہتے ہیں بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. فرمایا اگر حق پر ہیں تو پھر کیا فرق پڑتا ہے کہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے یا زندگی کی طرف بڑھ رہا ہے. حق پہ ہونا چاہیے انسان کو, اس بات کا یقین ہو کہ ہم حق پر. ایسا جوان میدان کربلا میں, اکثر کتابوں میں ہے کہ اصحاب و انصار جب شہید ہو گئے اور بنی ہاشم کی باری آئی تو بنی ہاشم کے پہلے شہید علی اکبر ہیں. کچھ لوگوں نے اس سے اختلاف بھی کیا. جن لوگوں نے اس سے اختلاف کیا ہے ان کے پاس کوئی تاریخی دلیل نہیں, ان کی دلیل صرف عقلی منطقی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ قاسم موجود رہیں اور علی اکبر چلے جائیں, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اون و محمد موجود رہیں اور علی اکبر چلے جائیں. اس لیے وہ ان کا خیال ہے کہ جناب علی اکبر پہلے شہید نہیں. لیکن اکثر کتابوں کے مطابق کیوں, ٹھیک ہے, جتنے بھی لوگ حسین کے پاس تھے, اصحاب و انصار ہوں یا ہاشمی جوان ہوں, سید شہدا نے کسی سے نہیں کہا کہ تم جا کے اپنی جان قربان کرو. کسی سے کہا؟ کسی سے نہیں کہا. لوگ تو خود آتے تھے کہ مولا اجازت دیجیے, اجازت دیجیے, اجازت دیجیے, اصرار کرتے تھے. جب آتے تھے تو حسین منع کرتے تھے، اصرار کرتے تھے، سورس لے کے آتے تھے، کوئی اپنی ماں کو لے کے آتا تھا، کوئی اپنے کسی اور کو شوہر تھے بیوی کو لے کے آتے تھے، اصرار کرتے تھے. حسین نے نہیں کہا کہ جاؤ اپنی جان قربان کرو. اگر حسین نے کسی کے لیے کہا ہے تو صرف اپنے جوان سالہ فرزند کو کہا، تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو. چونکہ حسین کا یہ جملہ آن ریکارڈ ہے اس لیے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ علی اکبر گئے. بہرحال اس سے ہٹ کر کہ پہلے گئے ہوں یا آخر، ایک وقت ایسا آیا، ایک راوی جو کہ یزید کی طرف تھا وہ بیان کرتا ہے کہ بہت دیر تک حسین کے خیمے سے کوئی باہر نہیں آیا، تو ہم سمجھے کہ اب شاید کوئی نہیں بچا ہوگا. اسی دوران خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک جوان اندر سے باہر نکلا، اور جیسے وہ جوان باہر نکلا پیچھے سے کچھ بیویوں نے اس کو واپس اندر کھینچ لیا. پھر تھوڑی دیر بعد کوشش کے بعد وہ جوان باہر نکلا، کئی مرتبہ اس طرح ہوا، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے وہ جوان باہر نکل کر آیا. جیسے وہ باہر نکل کے آیا تو اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا. اللہ جناب عباس کو ہم کہتے ہیں نا قمر بنی ہاشم، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے جناب عباس بھی بہت وجی تھے، بہت خوبصورت تھے. لیکن دیکھیں یہ کہ یزید کی طرف جو ایک راوی تھا وہ علی اکبر کے چہرے کو دیکھ کر کہتا ہے کہ چودھویں کا چاند نکل آیا. حسین کی نگاہ میں کیسا ہوگا علی اکبر کا چہرہ، جناب زینب کی نگاہ میں کیسا ہوگا علی اکبر کا چہرہ. اور ایک مرتبہ نکل کر آئے، آنے کے بعد حسین کے پاس آ کے کہتے بابا جان اجازت دیجیے. حسین نے نہیں روکا، تعامل نہیں کیا، جس طرح دوسروں کے لیے آپ نے جواب دیا علی اکبر کو جواب نہیں دیا. اور علی اکبر ایک مرتبہ صرف اتنا کہا کہ جا کے اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے لو، یا پھوپھی کو خدا حافظ کہہ دو کیونکہ پھوپھی کا بہت حق ہے تم پر. اور انہوں نے کہا میں پھوپھی سے اجازت لے کر آیا ہوں. اور اس کے بعد علی اکبر میدان کی طرف جاتے ہیں. اب جو میدان کی طرف جانے لگے تو حسین نے ایک دعا کی، فرمایا بار الہ گواہ رہنا اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، کردار میں، گفتار میں، رفتار میں تیرے نبی سے سب سے زیادہ مشابہ. جب تیرے نبی کی زیارت کا مشتاق ہوتا تو اس زبان کو دیکھ لیا کرتا تھا، لیکن آج تیری راہ میں اس زبان کو بھیج رہا ہوں. ایک مرتبہ علی اکبر جب آگے بڑھے، تھوڑے دور پہنچے، محسوس کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، مڑ کے دیکھا تو دیکھا بوڑھا باپ چلا آ رہا ہے. کہہ رہا محلن محلن یا علی، آہستہ چلو بیٹا، آہستہ آہستہ جاؤ میدان کی طرف. اور اس کے بعد علی اکبر ایک مرتبہ میدان میں بڑھے، جب بڑھے تو ہر طرف الامان والحفیظ کی صدا بلند ہوئی. جس طرف جاتے کشتوں کے پشتے لگا دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعد روایتوں میں نے پڑھا 120 ناریوں کو فنار کیا آپ نے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ علی اکبر وہ واحد شہید ہیں جو میدان جنگ سے واپس آئے، اور واپس آ کے حسین سے کہتے ہیں بابا جان پیاس مارے دے رہی ہے، اور یہ پیاس مارے دے رہی ہے، اور یہ اسلحہ کا بوجھ مجھے تھکائے دے رہا ہے، اگر دو گھونٹ پانی مل جائے تو میں ابھی نقشہ بدل جاؤں جنگ کا. حسین کیا جواب دیا؟ حسین نے ایک جواب دیا. حسین فرماتے ہیں بیٹا تمہارے نانا جنت میں آب کوثر لیے ہوئے تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ایک مرتبہ حسین نے بیٹے کو گلے سے لگایا، اپنی زبان مبارک ان کے دہن میں ڈال دی. جب اپنی زبان ڈالی بیٹے نے کہا بابا جان آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے. کہا بیٹا جاؤ خدا حافظ، یہ انگوٹھی رکھ لو اپنے منہ میں، شاید اس سے کوئی تشفی ہو جائے. اور پھر علی اکبر ایک مرتبہ گئے، دوبارہ مردانہ وار جنگ کی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ علی اکبر کی آواز آئی بابا جان آپ پر ہمارا سلام. اور یہ بھی فرمایا کہ بابا جان نانا ہاتھ میں آپ ایک کوثر لیے میرا انتظار کر رہے ہیں، آپ نے صحیح فرمایا کہ وہ ایسی پیاس بجھائیں گے پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. اور اس کے بعد حسین جیسے ہی آگے بڑھے پھر علی اکبر کی آواز نہیں آئی. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ظالم یہ کہتا ہے، ایک ملعون یہ کہتا ہے کہ یہ جوان جس طرح مردانہ وار بڑھتا چلے آ رہا ہے، جس طرح لاشیں گراتا ہوا آ رہا ہے، اگر میں نے اس کی ماں کو اس کے غم میں نہ رلایا تو پورے لشکر کا گناہ میرے سر میں ہے. اور اس کے بعد ایک مرتبہ اس طرح اس نے نیزے کا وار کیا کہ علی اکبر کے سینے میں وہ نیزہ بے بس ہو گیا. اور جب وہ نیزہ بے بس ہوا تو علی اکبر نے ایک مرتبہ گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دیں. اور جب گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈالیں تو یہ گھوڑا پیچھے آنے کے بجائے اور لشکر کے اندر داخل ہو گیا. اور جیسے گھوڑا اندر داخل ہوا ہر طرف سے ملائن ٹوٹ پڑے, کہیں سے تیر آیا, کہیں سے تلواریں آئیں, کہیں سے نیزے آئے, یہاں تک کہ اس جوان کے لاشوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا. حسین جب پہنچے ایک مرتبہ علی اکبر کے پاس تو دیکھا کچھ نہیں بچا تو ایک سر پکڑ کے زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا وہ الگ دنیا بعدک الافا, میرے بلال تیرے بعد اس دنیا پر خاک ہو. اور میں نے ایک روایت میں پڑھا کہ واحد وہ علی اکبر کا جنازہ ہے, علی اکبر کی لاش ہے کہ جس پہ سیدہ زینب خیمے سے نکل کر میدان میں آئیں. اور حسین نے ان کو واپس بھیجا, ایک مرتبہ جوان کے لاش کو اٹھایا اور خیمے کی طرف رخ کر کے کہنے لگے کہ آؤ اس جوان کے لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو. اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین. وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمیں قرآن کریم اور سیرت معصومین کے مطابق اپنی زندگی استوار کرنے کی توفیق عطا فرما, ہمارے جوان عزیز کے علم عمل کی دولت سے مالا مال فرما, مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق کو فروغ عطا فرما. مومن اکرام جہاں جہاں آباد ہیں, جہاں جہاں عزاداری سید شہدا ہو رہی ہے, مومنین کو عزادارہ سید شہدا کو اور عزاداری سید شہدا کو ہر قسم کے دشمنوں سے محفوظ فرما. جو لوگ دنیا بھر میں وطن عزیز میں فرقہ واریت کو دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں ان کے عزائم کو خاک میں ملا دے. اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار عوامی سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. سورہ فاتحہ کی گزارش رضا.